الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور یکم تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے. اسلام میں دن رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو مغرب کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے ہماری. جیسے ہی سورج غروب ہوا تو دن غروب ہو گیا. اب کل جو پہلی تاریخ ہے تو آج رات پہلے آئے گی، وہ بھی پہلی ہی شمار ہوگی، اور کل کا دن بھی پہلی تاریخ ہوگا. تو بہرحال یہ محرم الحرام بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح بہت سارے بابرکت کام اس مہینے میں انجام پذیر ہوئے، اسی لیے اس کا نام محرم الحرام بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں محرم، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کسی کے ہاں غم ہو تو، یا کوئی ہنس نہ رہا ہو، بول نہ رہا ہو، تو طنزیہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے تمہارے گھر میں محرم آئے ہیں. یہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے، جہالت کی بات ہے، ناواقفیت. پرسوں ایک جگہ جانا ہوا، بات چیت ہو رہی تھی ایسی، تو ایک صاحب نے کہا کہ 18 تاریخ کو تو ولیمہ ہے. تو پوچھا کہ اچھا محرم کی کیا تاریخ؟ کہ ہو غلطی ہو گئی. میں نے کیا ہو گیا؟ کہ محرم شروع ہو گئے، محرم میں ولیمہ ہو رہا ہے. تو بڑے یعنی عجیب سے انداز میں اس نے بات کہی، تو میں نے کہا اس میں کون سی ایسی بات. لیکن ہماری سوچ کا معاملہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محرم کا مہینہ علیہ باللہ کوئی منحوس مہینہ ہے، نحوستیں آتی ہیں خدا نہ کرے، یا کوئی غم اور اندوہ کا مہینہ ہے، یہ کوئی سوگ کا مہینہ ہے. یاد رکھیے کہ ساری جہالت کی باتیں، نہ یہ غم کا مہینہ ہے، نہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، نہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، نہ یہ رونے دھونے کا مہینہ ہے. الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں جان دے دیں، اپنی قربانی پیش کر دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں، تو تم ان کو مردہ نہ کہو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں انہیں تو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یعنی ان کی حیات ہماری حیات ہی کی طرح ہے. ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کا شعور نہیں، دوسرا یہ کہ صرف زندگی ہی نہیں بلکہ زندہ جس طرح خوراک کھاتے ہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ولا تقولوا، تم نہ کہو جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں. اسی لیے کسی نے یہ بات، یہ شعر کہا کہ روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی روئیں وہ کہ جو شہیدوں کی موت کے قائل ہوں، ہم تو ان کی زندگی کے قائل ہیں، اور جب زندہ ہیں تو سوگ کیسا، ماتم کیسا، رونا دھونا کیسا؟ اول تو شریعت اسلامیہ نے رونے پر، مرنے پر بھی رونے دھونے بھی کی پابندی لگائی ہے، کوئی مر جائے تب بھی بھائی ایسے رو دھو مت کہ شکوہ شکایت میں تبدیل ہو جائے. یعنی اگر کوئی آدمی آنسو بہ رہے ہیں تو اس سے شریعت نے نہیں روکا. کسی شخص کا انتقال ہو گیا، کسی کا عزیز چلا گیا دنیا سے، بیٹا چلا گیا، بھائی، ماں، باپ، کوئی، تو یقیناً انسان کا دنیا سے چلے جانا غم کا سبب ہوتا ہے. اگر فطری طور پر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو شریعت نے اس غم سے منع نہیں کیا، لیکن باقاعدہ اس فرمایا کہ ایسی موت پر بھی سر بالوں کا نوچنا، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، چیخنا چلانا یہ ناجائز اور حرام، کیونکہ یہ بے صبری کی دلیل. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اس پر احتجاج ہے، علیہ باللہ اللہ رب العزت نے جو کچھ کیا اس کا یہ احتجاج ہے کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ میں یہ ساری چیزیں نہیں. تو بہرحال محرم الحرام کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا، ہمارے لیے لائق احترام مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اور اس میں 10 تاریخ جو آئے گی وہ عاشورہ محرم کہلاتا ہے. تو عام طور پر وہاں بھی لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ بھئی یہ عاشورہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ عاشورہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے تھے، تو شکرانے کے طور پر، اور یہ تاریخ 10 محرم تھی، اس لیے یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ یا 9 کا یا 11 کا ملا کر روزہ رکھیں گے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بہر جو بات ہے وہ اس حد تک ہی ہے کہ ہم کسی طور پر بھی مشابہت سے بھی بچیں، ایسی مجلسوں میں جانے سے بھی بچیں کہ جہاں ہمارے عقیدے کے خلاف کام ہوتے ہوں. ابھی شکوہ شکایت کرنا، رونا، پیٹنا، زبان سے شکوے کرنا، یہ سب شریعت کے خلاف. لہذا ایسی مجلسوں میں جا کر رونق نہ بخشیں، بلکہ ایسی مجلس میں خدا نہ کرے جو ہے وہ آپ جائیں گے تو ان کی رونق کو بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں. اور اس یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کانا وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، کہ وہ اپنے سر کو جھکا دینے والے تھے اللہ کے احکام کے سامنے. یعنی اللہ کا جب حکم کوئی سامنے آتا تھا اپنی گردن جھکا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بیان فرمایا کہ لوگوں، تم مہر کی رقم زیادہ کیوں باندھتے ہو، یعنی مہر زیادہ کیوں مقرر کرتے ہو؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ 400 درہم سے زیادہ کسی نے مہر باندھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نے. تو اس لیے اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مہر باندھنا صحیح نہیں. تو بہرحال یہ بیان فرما کے آپ نیچے اترے، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تمہارا ارادہ مہر پر، یعنی یہ قانون بنانے کا ہے کہ مہر کم مقرر کیا جائے؟ فرمایا کہ ہاں. فرمایا کہ یہ تو کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی. کہا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو اگر تم خزانہ بھی دے دو تو واپس مت لو ان سے. تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن چکا دی اور دوبارہ ممبر پر چڑھے اور پھر فرمایا کہ بھئی میں نے تم سے یہ بات کہی تھی مہر کے بارے میں، اب جس کا جتنا جی چاہے باندھے، کوئی پابندی نہیں ہے. ایک بوڑھی عورت کا علم عمر سے زیادہ ہے. اور بعد میں فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ مرد نے خطا کی، عورت نے اس کو صحیح سمجھا، یا عورت کی رائے صحیح اور مرد کی رائے غلط تھی. تو بہرحال اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے پھر جو پابندی لگانے کا ارادہ کیا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر آدمی دے. بعض قوموں میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی معمولی سا, یعنی ویسے تو وہ کروڑوں میں خرچے کرتی ہیں, لاکھوں روپے ان کے فضولیات میں اڑ جاتے ہیں. دس دس کھانے کر رہے ہیں تو یہ ہر کھانے میں پانچ پانچ چار چار لاکھ کا کھانا ہو رہا ہے جناب, لیکن مہر دیتے ہوئے جان نکلتی ہے 500 روپے 1000 روپے. تو یہ بہت یعنی ایسی بات ہے کہ بھائی تم اعزازیہ ہے عورت کا, جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو مہر دو. البتہ اتنی بات صحیح ہے کہ ایسا نہ کرو کہ 10 لاکھ لکھوا دو اور 10 روپے بھی نہ دو. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, اپنے نام و نمود کے لیے لکھوا دیا 10 لاکھ روپے, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو 10 روپے بھی اس کو بیچاری کو نہیں دیتے. یہ ظلم, یہ اس کا حق ہے. جب تم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اتنا مہر میں دوں گا تو وہ مہر تم پر واجب. حتیٰ کہ اگر آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد جس طرح اور مقروض اس سے اس کی ترکے میں سے جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا قرض وصول کریں گے, عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر اب تک اس نے مہر نہیں لیا تو وہ اس کے ترکے سے سب سے پہلے اپنا قرض وصول کرے گی, پھر جو حصہ بنتا ہے اس کا وہ بھی ملے گا اسے. تو بہرحال اس وقت موضوع نہیں ہے, لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو جھکا دینے والے تھے. جب احکام سامنے آتے تھے اللہ کے تو اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے تو ہم بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیں, ہمارے دل بھی جھکنے والے بن جائیں, ہمارے سر بھی جھکنے والے بن جائیں, اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانوں یا نافرمانیوں میں ہمارا شمار نہ ہو, نافرمانوں میں. تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی اسلام کی آبیاری کے لیے محنتیں کرتے جدوجہد کرتے وہ گزری, اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت بھی ایسی عطا فرمائی کہ روبے دنیا پر ان کی حکومت تھی, اور انگریز مورخ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوتی. اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز تھا کہ ان کے علاقے میں جتنی فتوحات ہوئیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہاں کا انتظام مسلمانوں کے حوالے کیا بلکہ آج تک وہاں مسلمانوں کی حکمرانی. وجہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے جاتے تھے تو ایسے چھوڑ کے نہیں چلے جاتے تھے, بلکہ وہاں کا انتظام و انسرام جو ہے وہ سنبھالتے تھے, اور وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے تھے مسلمانوں سے, اتنا عدل اور انصاف کرتے تھے کہ لوگ خوش ہو جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بھائی اصل تو حکمران یہ ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک علاقے پر جب فتح حاصل کی اور وہ لوگ انہوں نے صلح کی مسلمانوں سے کہ ہم تمہیں ٹیکس دیں گے, اس کے اور بدلے میں کیا ہوتا تھا, مسلمان ان کی جان و مال کے کا محافظ تھے. جس طرح مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی جاتی تھی, ان کافروں کی بھی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری تھی. ایک مرتبہ جب ایک جنگ پیش آ گئی, مسلمانوں کو افواج کی فوج کی ضرورت پڑی, تو جس قوم سے صلح کی تھی وہاں پر افواج تھیں بہت مسلمانوں کی, تو رائے یہ دی گئی کہ بھئی یہاں سے فوجوں کو بلا کر مارکہ کارزار میں پہنچا دیا جائے جہاں جنگ ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ فوج کو یہاں سے ہٹا دیا جائے, لیکن تم نے جو ٹیکس کی رقم لی ہے وہ واپس کر دی جائے, اور ان کو بتا دیا جائے کہ چونکہ ہم نے یہ ٹیکس تم سے لیا تھا اس لیے کہ تمہاری جان و مال کی ہم حفاظت کریں گے, لیکن اب ہم چونکہ یہاں سے اپنی فوج نکال رہے ہیں ہم تمہاری جان و مال کی اب کی حفاظت نہیں کر سکتے, لہذا جو ٹیکس ہم نے تم سے لیا تھا وہ ہم واپس کرتے ہیں. آج بتائیے کیا کوئی ایسا حکمران ڈھونڈنے سے بھی نظر آئے گا, ملتا ہے؟ تاریخ میں ایسا کوئی نہ ہوگا. لیکن سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عدل و انصاف کرنے والے انسان تھے, اگر اپنے خلاف بھی کوئی بات جاتی تھی تو فوراً اپنی بات, یعنی اپنے خلاف بھی اگر ہوتے تو اس سے دریغ نہیں کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کسی معاملے میں نزاع ہو گیا اور ایک صحابی کو منصف بنایا کہ تم فیصلہ کرو ہمارے درمیان, تو غالباً انہوں نے ان کو منصف مقرر کیا گیا. دونوں کے دونوں ان کے پاس پہنچے, تو جن صاحب کو منصب مقرر کیا تھا انہوں نے چاہا کہ حضرت عمر فاروق کو اپنے پاس بٹھائیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تم غلط کر رہا ہو، اس وقت ہم دونوں تمہارے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں، جب تک تمہاری نظر میں ہم دونوں برابر نہیں ہوں گے تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر تم ہمیں پہلے سے وی وی آئی پی سمجھ لو گے تو تم تو ہماری حمایت میں فیصلہ دو گے، لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت میں اور یہ دونوں برابر، اس لیے ہم دونوں یہاں بیٹھیں گے اور تم ہمارا معاملہ سن کر فیصلہ. اب جب معاملہ آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گواہ نہیں تھے، جب گواہ نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر قسم آتی ہے، یا ان کے پاس گواہ نہیں تھے، حضرت عمر فاروق کو قسم کھانی پڑتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا دوسرے فریق سے، حضرت عبیب نے کہا آپ سے کہ آپ امیر المومنین کو اس سے معاف رکھیں تاکہ وہ قسم نہ کھائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تم نے خلاف ضابطہ کام کیا، اور پھر فرمایا کہ واللہ اس وقت تک تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے جب تک میں اور یہ دونوں تمہاری نظر میں برابر نہ ہوں، یعنی چاہے حاکم وقت ہو جو بھی ہو، اگر تمہاری نظر میں دونوں برابر نہیں ہوں گے منصف کے تو تم انصاف نہیں کر سکتے. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اپنی ذات کے لیے بھی جو انصاف کا تقاضے ہوتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اس کے لیے اگر عدالت میں جانا پڑتا تھا اس سے دریغ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہاں ایک پرنالہ لگایا تھا، بارش کا پانی آتا تھا، اسی طریقے سے ویسے بھی کبھی پانی آ جاتا تھا، تو غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، اوپر سے کچھ گرا جس سے ان کے کپڑے بھی خراب ہوئے، تو چونکہ مسجد کا یہ حصہ تھا اس لیے آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ اب تو صرف میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، یقیناً کسی اور کے بھی خراب ہو سکتے ہیں، تو وہ پرنالہ وہاں سے اکھڑوا دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہاں لگایا گیا تھا، لہذا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرا پرنالہ یہاں سے ہٹاؤ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو فرمایا کہ کیا واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا، فرمایا کہ ہاں، تو کہا کہ تمہیں قسم ہے کہ اب تم یہ پرنالہ میری کمر پر لگ کر، میں جو ہے تم میری کمر، میں جو ہے کسی کی کمر پر چڑھتا ہوں، پرنالہ میں خود لگاؤں گا، یا میری کمر پر تم چڑھو اور پھر یہ پرنالہ لگاؤ. انہوں نے اس سے منع کیا کہ نہیں میں لگوا لوں گا، فرمایا کہ نہیں، جب اس کو میں نے ہٹایا ہے تو اب میں خود ہی اس کو لگواؤں گا بھی. چنانچہ آپ کے کمر پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو وہاں لگایا گیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، سادہ زندگی تھی، کوئی جاہ و جلال نہیں تھا، شان و شوکت نہیں تھی، البتہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے روب اور دبدبا ایسا تھا کہ قیصر و کسرا آپ سے کے نام سے کانپتے تھے. اور غالباً ایک موقع پر کچھ لوگ آئے بھی مدینہ منورہ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ عمر کون ہے جس کے نام سے قیصر و کسرا کانپتے ہیں، تو کسی نے سمجھا کہ شاید بہت بڑا قصر خلافت ہوگا، ایوان صدر ہوگا جہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہاں پر رہتے ہوں گے. وہ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ بھئی فلاں جگہ چلے جاؤ، دیکھو وہاں پر شاید تمہیں مل جائیں. جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک کیکر کا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور سرحانے جو اینٹ لگی ہوئی ہے. بس کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، کہا کہ یہی وہ عمر ہے جن سے قیصر و کسرا کانپتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں ساری دنیا پر روب چھا جائے. آج آپ دیکھ لیجئے چاہے دنیا کچھ بھی کہتی ہو لیکن ایک ملا عمر سے دنیا کانپتی ہے کہ نہیں؟ نہیں چاہتے کوئی کہ اسلام آئے، کیونکہ اگر صحیح معنی میں اسلام نافذ ہو گیا دنیا کفر کو کہیں جگہ اور ٹھکانہ نہیں ملے گی. پھر اسلام ہی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسلام نہ آئے باقی چاہے جو مرضی آ جائے، اور اسی کی وجہ سے ساری دنیا کفر جو ہے وہ ایک ملت بنی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا الکفر ملت واحدہ. تو چونکہ وہاں اسلام نافذ ہو رہا تھا، وہاں پر مثالی امن قائم ہو گیا تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دور فاروقی جیسا کوئی جو ہے وہ دور پھر لوگ دیکھیں گے تو یقیناً پھر مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جو کافر عورتیں ان کی قیدوں میں رہیں, جو لوگ رہے, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے. آج تک ان کے انٹرویو تک شائع نہیں ہونے دیتے, ان کو ایسا غائب کر دیا, ان کی زندگیاں ایسی ہو گئیں کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا سکتے. ہاں اگر کوئی ہوتا ان کی برائیاں بیان کرنے والا تو بار بار ٹی وی پر دکھایا جاتا کہ صاحب دیکھو ان کے کرتوت, لیکن اگر وہ ان کی تعریف کریں تو وہاں یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے فضل و کرم فرمائے. میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ دین اور اسلام پر اگر ہم چلیں گے تو دنیا, پوری دنیا پر آپ کا روپ تاری ہو جائے گا, لیکن اگر ہم دین اسلام پر نہیں چلیں گے تو ساری دنیا سے ہم لرزتے رہیں گے جیسے لرز رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, یہ نہ مار جائے, وہ نہ ختم کر دے, وہ نہ مار دے, گویا اللہ رب العزت تو ہے ہی نہیں. دنیا کا خدا ہم نے جو ہے دنیا کے کافر حکمرانوں کو تسلیم کر لیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ جو قیصر و کسرا کانپتے تھے, ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو عزت بخشی, اسلام کو عظمت عطا فرمائی, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمائی تھی اس کے نتیجے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ پہلے چھپ کر عبادت کی جاتی تھی, حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے کھلم کھلا عبادت کی جانے لگی اللہ کی. اور یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا, جن کے دور میں فتح ہوا, اور جب بیت المقدس تشریف لائے اس وقت آپ اپنے اس لباس میں تھے جو آپ کا وطیرہ تھا, پیوند لگا ہوا لباس, اونٹ پر بیٹھے ہوئے, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ سفر اس شان کے ساتھ کیا کہ کبھی مہار پکڑ کر آپ خود چلتے تھے اور آپ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا, اور کبھی غلام مہار پکڑے ہوئے ہوتا تھا اور آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اب باری آ گئی تھی غلام کی کہ وہ اونٹ پر بیٹھے, اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑ کر چلے اونٹ کی. اور بیت المقدس میں جب بڑے بڑے پادری تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم بیت المقدس حوالے نہیں کریں گے جب تک امیر المومنین خود یہاں نہ آئے, آپ کا امیر جب تک یہاں نہیں آئے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں دیکھی تھی کہ وہ کیسے ہوں گے, تو انہوں نے دل میں یہ سوچا تھا اور رائے اپنی مشورہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ وہی ہوں گے تو ہم انہیں سپورٹ کر دیں گے, اور اگر وہ نہیں ہوئے تو ہم ہرگز ان کے حوالے بیت المقدس نہیں کریں. مسلمان استقبال کے لیے باہر نکلے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی کہ آپ لباس فاخرہ پہن لیں, اونٹ کی جگہ آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیں تاکہ دوسروں دشمنوں پر روب تاری ہو. حضرت عمر فاروق کی طبیعت ایسی تھی نہیں, لیکن مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے آپ نے ایسا بھی کیا کہ لباس فاخرہ پہن لیا, گھوڑے پر سوار ہو گئے, لیکن پھر فوراً ہی اس سے اتر گئے اور اپنا وہی لباس پرانا پہن لیا اور اسی اونٹ پر بیٹھ گئے. فرمایا کہ واللہ میں نے یہ لباس پہنا اور اس سواری کو اختیار کیا, میرے قلب کی حالت بدلنے لگی, لہذا مجھے اسی طریقے پر رہنے دو. چنانچہ اپنا وہی پیمن زیادہ کرتا پہن لیا, اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کو سوار کیا, خود مہار پکڑ کر آگے چلے کیونکہ باری اس کی آ گئی تھی, اور اوپر سے بڑے بڑے پادری یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو اوپر بیٹھا ہوا یہ تمہارا امیر ہے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں, یہ تو ان کا غلام ہے, اور جو مہار پکڑ کر چلے آ رہے ہیں یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھ کر وہ نیچے اترے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہی علامات اور نشانیاں پائی تھی اور اس نشانی پر یہ پورے اترتے ہیں, لہذا آپ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چابیاں اٹھا کر عمر فاروق کے حوالے کرتی. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ فرمایا کرتے تھے اس موقع پر غالباً یہ فرمایا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں کہ جنہیں اللہ نے اسلام سے عزت بخشی, ہماری عزت اسلام میں ہے, اسلام کو ترک کرنے سے عزت ہرگز نہیں ملے گی. آپ سوچئے کہ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کو خیر آباد کہہ دیں, اسلامی لباس کو خیر آباد کہہ دیں, اسلامی شکل و صورت نہ اپنائیں, اس کے نتیجے میں کافروں پہ کیا روب ہوگا؟ آپ بتائیے کہ کیا فرق نظر آتا ہے بش میں اور صدر پرویز مشرف میں؟ دونوں کی تصویریں سامنے آتی ہیں, دونوں کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے, دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے, کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ایک جیسی شکل و صورت، ایک جیسا لباس، نہیں پتہ چلتا ان میں مسلمان کون ہے کافر کون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان قوم بنایا ہے. غیرت قومی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت دینی بھی ہوتی ہے. ہم اپنے دین پر چلیں، اسلام پر چلیں، یقیناً ساری دنیا کو ہم فتح کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ساری دنیا ہمیں فتح کر لے گی، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود ایٹم بم کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ایٹم بم ہماری حفاظت نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، لیکن ان کے پاس جو بم تھا یقیناً وہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور تھا، وہ اللہ رب العزت کی طاقت کا بم تھا، اور ان کا سارا بھروسہ اللہ رب العزت پر تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس لیے ہٹا دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جس معرکے میں خالد بن ولید ہوتے ہیں تو اسی میں فتح ہوتی ہے. فرمایا کہ ہماری فتح و نصرت اللہ کے ارد گرد، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں فتح عطا فرماتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو اس لیے معزول کر دیا، اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیر الامت تھے، ان کو وہ منہنی سے آدمی تھے، پتلے دبلے سے، ان کو جو ہے سپہ سالار بنا دیا. اور حضرت خالد بن ولید کو دیکھیے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا الحمدللہ مجھ پر پہلے ذمہ داریاں بہت تھیں، کھل کر نہیں لڑ سکتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ذمہ داری جو ہے ہٹا لی ہے، انشاءاللہ اب جو ہے میں پہلے سے زیادہ دل جمی کے ساتھ لڑوں گا. حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں یہ ہے اخلاص، کہ امیر ہیں تب بھی کام کریں گے، اور امیر کے تابع ہیں تب بھی کام کریں گے. ہمارا مقصد تو کام کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. ہمیں اگر عہدہ دو گے تب بھی کام کریں گے، عہدہ نہیں ہوگا تب بھی کام کریں گے. آج ہمارے یہاں ہماری فوج کا قاعدہ کیا، بلکہ انگریز نے قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ اگر جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دی جائے تو سینئر فوراً ریٹائرڈ اپنے آپ کو استعفی دے دیتا ہے کہ صاحب ہم اسے سلوٹ نہیں کر سکتے. انگریز کا قانون جو ہے، مسلمانوں کا قانون تھوڑی. لیکن یہ قانون آج ہمارے ملک میں بھی ہے اور ساری دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ جونیئر کو اگر ترقی دے کر سینئر کر دیا، اس کو عہدہ اعلیٰ دے دیا جائے، سینئر کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے سے جونیئر کو سلوٹ ماروں. لیکن شریعت کا قاعدہ ہے نہیں، شریعت کہتی سلام تم پہل تم کرو سلام کرنے میں. یہ ہے نانو قوم عزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے طور طریقوں میں ہماری کامیابی ہے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ چھوٹا بچہ بھی سامنے آتا تھا، السلام علیکم کرنے میں پہل کرتے تھے. بچے کبھی کبھی چھپ جاتے تھے کہ آج ہم پہل کریں گے، لیکن شاید ہی کبھی انہیں موقع ملا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کیا کرتے تھے. آج ہم نے وہ طریقے اختیار کر رکھے ہیں جو کافروں کے طریقے. یہ الگ بات ہے کہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی عزت بھی کرنی چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے اور پہل بھی کرنی چاہیے، لیکن بڑوں کا بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے. یہ جذبہ نہ ہو کہ صاحب یہ چھوٹا یہ سلام کرے، یہ غلط طریقہ ہے. جو بھی پہل کر لے گا اس کو ثواب ملے گا. تو جذبات اچھے رکھنے چاہیے. تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا رہتی تھی، اللہم انی اسلک شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں شہادت پاؤں. اللہم انی اسلک شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک، اور میری وفات تیرے رسول کے شہر میں ہو. چنانچہ جب فتوحات بے شمار ہو گئیں، روبے دنیا پر حضرت عمر فاروق کی حکومت قائم ہو گئی، اسلام کا سکہ جو ہے دنیا پر جم گیا، قیصر و کسریٰ مغلوب ہو گئے، ایران فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی تعداد بکثرت ہو گئی، سیدنا عمر فاروق غالباً حج سے واپسی پر رات کی تنہائی میں اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسلک شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک. غالباً قبولیت دعا کا موقع تھا، وقت تھا. مدینہ پہنچنے کے بعد اس کے آثار بھی نظر آنے لگے. ابو لولو مجوسی غلام، یہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میرے جو مالک ہے وہ مجھ سے چکیاں بنواتا ہے اور مجھ سے ٹیکس جو لیتا ہے وہ زیادہ لیتا ہے. فرمایا کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ کہا کہ فی چکی دو درہم. فرمایا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم جیسا فنان آدمی جیسی چکی بناتا ہے اور پھر اس کی قیمت کے مقابلے میں دو درہم کچھ بھی نہیں. یعنی بیچتا یہ خود تھا، اس کا نفع یہ خود رکھتا تھا، صرف دو درہم اس کو دیتا تھا مالک. فرمایا تو کچھ بھی نہیں. اس لیے میں اس میں جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ تمہارا مالک تم سے زیادتی کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے مناسب. اس کے دل میں بغض پیدا ہو گیا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. پھر ایک دن حضرت عمر فاروق نے اسے بلایا اور کہا کہ تم ہمیں بھی ایک چکی بنا کے دے دو. کہا کہ تمہیں تو ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ مشرق و مغرب میں جس کا چرچا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جب وہ چلا گیا کہ یہ قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، یعنی اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی، جو بصیرت دی تھی، اس سے سمجھ لیا آپ نے کہ اس نے قتل کی مجھے دھمکی دی ہے. لیکن چونکہ ابھی کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا، یہ عدل و انصاف کی بات تھی. اور اس کے بعد پھر جب ایک دن فجر کی نماز کی امامت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس سے ہی بھی پتا چلا کہ حاکم حکمران جہاں دنیا کی امامت اس کے سپرد کی جاتی ہے، نماز کی امامت بھی اس کے سپرد کی جاتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، پھر آپ کے بعد آپ کے خلافا سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، یہ سب حضرات نماز پڑھایا کرتے. حضرت علی کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے، اور حضرت عمر فاروق کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا کہ جب آپ نماز کے لیے تشریف لائے مسجد نبوی میں، آ کر نماز پڑھانی شروع کی تو یہ بدبخت جو چادر میں چھپا ہوا تھا اور خنجر بھی اس نے چھپایا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اس نے آپ پر پے در پے وار کر کے پیچھے سے آپ کو گھائل کر دیا، یہاں تک کہ آپ نیچے گر گئے. لیکن آپ نے گرتے گرتے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے پیچھے کھڑے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر مسلے پہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کا نماز پڑھا دو. یہ بات تھی کہ بے شک اپنی جان پر بنی ہوئی ہے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کو بھی آفرین ہے کہ انہوں نے نماز کو ختم نہیں کیا، مختصر نماز کر کے جلد از جلد نماز پڑھا کر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ زخم کاری ہے، فوراً گھر پر لائے. جو مدینہ منورہ میں قابل حکیم تھا اس کو بلایا گیا، انہوں نے آپ کو کچھ کھلایا یا دودھ پلایا تو زخم سے باہر آ گیا. تو اس سے پتا چل گیا کہ کوئی غذا جو ہے وہ پیٹ میں ٹھہر نہیں سکتی. اور ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اب دوا رہنے دو، اب دعا کا وقت ہے، اور جو دعا میں نے مانگی تھی اللہ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے. اب اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم جا کے اماں جان سے پوچھ لو کہ عمر جو ہے وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہیں دفن کی اجازت دے دی جائے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم، وفات کے بعد آپ کی تدفین جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں ہوئی، اور صدیق اکبر بھی وہیں مدفون. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آپ کے صاحبزادے پہنچے، انہوں نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ فرمایا کہ ہاں میری طرف سے اجازت. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑے خوش ہوئے. اب یقیناً آپ دیکھیے بعض لوگ حضرت عمر فاروق کو کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت ہونے سے انہیں کون نکال سکتا ہے، آپ کے گھر ہی میں تو مدفون ہے، زندگی میں کوئی نہ نکال سکا اور مرنے کے بعد بھی آپ ہی کے قدموں میں دفن ہیں، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں ہم سیدنا عمر فاروق پر بھی سلام پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پر بھی سلام پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انہیں اعزاز عطا فرمایا. تو یہ اس دعا کا بھی نتیجہ تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمزدہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بلکہ سارا عالم اسلام غمزدہ تھا. یقیناً معمولی آدمی کی شہادت نہیں تھی، تو غمزدہ ہونا اور بات ہے، لیکن کسی نے ماتم نہیں کیا، کوئی رویا نہیں. بہرحال اسلام کے سال کی ابتدا بھی شہادت سے ہوتی ہے، اور میں نے پچھلے دن عرض کیا تھا کہ انتہا بھی شہادت پر ہے. سیدنا عثمان غنی کو 18 ذوالحج کو، یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے یعنی آخری مہینہ تھا اسلامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو ابتدا بھی شہادت سے، انتہا بھی شہادت سے، اور پورے سال تو شہادتیں ہیں ہی ہیں، کوئی کمی تو نہیں، تو شہیدوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم یوم منانا شروع کریں گے تو بتائیے یوم ختم ہو جائیں گے لیکن شہید ختم نہیں ہوتے. اس لیے اسلام میں یہ یوم وم منانا نہیں، کسی کی پیدائش کا یا کسی کی موت کا، سالگرہ منانا یا کسی کا عرس منانا یا کسی کا جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ منانا، برسی منانا، یہ اسلام میں نہیں. یہ سب غیروں سے یہ چیزیں ہمارے پاس آئیں. اسلام تو اعمال کو دیکھتا ہے. آپ خود دیکھیں محرم الحرام کہ جو یعنی سال کی ابتدا ہوتی ہے ہماری اس مہینے سے، تو یہ ابتدا کس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی ہو سکتی تھی، پیدائش پر بھی ہو سکتی تھی، یعنی سال سن جو ہے اس کی ابتدا آپ کی پیدائش سے بھی کی جا سکتی تھی. اور بھی بہت اہم واقعات پیش آئے، جنگ بدر سے بھی ہو سکتی تھی، بدری سال کہلاتے یا کسی اور، لیکن اصل ہجرت چونکہ ایک اعلیٰ اونچا عمل ہے، اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ کے حکم کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، وطن کو چھوڑ دینا، یہ آسان بات نہیں. تو اس لیے چونکہ یہ بہت بڑا عمل تھا جو مسلمانوں نے انجام دیا، اس لیے اس بڑے عمل جب مسلمانوں کی، ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ میں نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، لہذا مسلمانوں کا جو سال ہے وہ بھی سن ہجری کہلاتا ہے. تو الحمدللہ 1431 سال شروع ہو گیا ہجرت کو، یعنی ہجرت اتنا عرصہ گزر گیا ہجرت کو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے بعد ہی ہمیں کوئی نہ کوئی تہوار ملتا ہے. رمضان جیسے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر آتی ہے، حج کر رہے ہوتے ہیں تو عید الاضحیٰ آتی ہے، تو یہ سارے اعمال جو ہیں خوشیوں کے جو دو دن آتے ہیں یا عید کے دن، وہ بھی اعمال ہیں. تو اصل جو چیز ہے وہ اعمال، اب اعمال و اخلاق جنہیں ہم اپنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لکھنے لکھانے میں پڑھنے میں اسلامی تاریخوں کا خیال رکھیں، اہتمام کریں. یعنی اگر ہم انگریزی تاریخ بھی لکھنا چاہیں، شمسی تاریخ ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ پہلے چاند کی تاریخ لکھیں، اس کے بعد پھر دوسری تاریخ لکھیں، فوقیت دیں اس کو. یہ غیرت دینی کا بھی تقاضا ہے، اور اسلامی حکومتیں اگر چاہیں تو کچھ ناممکن بھی نہیں. خلیجی ممالک میں، خاص طور پر سعودی عرب میں، آج بھی وہاں پر جو ہے وہ تقویم اسلامی چلتی، کیلنڈر ان کا اسلامی تاریخوں سے مزین ہوتا ہے، اسلامی مہینوں سے مزین ہوتا ہے. چنانچہ اگر وہ ایئرپورٹ پر آپ جائیں یا آئیں، دونوں صورتوں میں آپ کے پاسپورٹ میں جو مہر ہوگی وہ انگریزی تاریخ کی نہیں، اسلامی تاریخ کی ہوگی. ان کو عام طور پر انگریزی تاریخ یاد بھی نہیں ہوتی، ان سے اگر آپ پوچھیں گے فوراً وہ محرم کی تاریخ بتائیں گے، ذوالحج کی بتائیں گے، یا جو بھی مہینہ چل رہا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان تاریخوں کو اہمیت دیں اور اسلامی تاریخوں کو یاد رکھیں. ویسے بھی ہمارا ساری جتنی عبادات ہیں وہ چاند کے حساب سے ہیں. چاند دیکھ کے ہمیں نصف شعبان کا پتہ چلتا ہے، چاند دیکھ کے محرم کا پتہ چلتا ہے، چاند دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں رمضان کا پتہ چلتا ہے، چاند دیکھ کر ہمیں عید کا پتہ چلتا ہے، چاند دیکھ کے ہمیں بقرعید کا اور حج کا پتہ چلتا ہے. تو ہماری ساری عبادات جو ہیں وہ چاند سے ہی متعلق ہیں. چاند دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ آج پہلی تاریخ کیا ہے، دوسری تاریخ کیا ہے، یا کتنی تاریخ ہو سکتی ہے. تو اللہ نے یہ ہمارے لیے آسانیاں رکھی کہ ایک ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی بھی پتہ چلا سکے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، کیا تاریخ. سورج دیکھ کے اب تاریخ کو پتہ نہیں چلا سکتے، سورج تو روزانہ ایک جیسے ہی نکلتا ہے، مکمل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ اس بات کا چرچا ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ہمارے جو ہے وہ مسلمان ہیں، مسلم حیثیت ہمارے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی، اور یقیناً اس میں پھر اور بہت سے واقعات بھی ہوئے اپنی جگہ پر ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یقیناً وہ بھی اس ماہ مبارک میں شہید ہوئے، تو ان کی اپنی شہادت اپنا ایک مقام رکھتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے. ان سب نے اللہ اور اس کے رسولی کے لیے جانے قربان کی، اور الحمدللہ کہ ان میں کوئی آپس میں تضاد بھی نہیں، کوئی لڑائیاں بھی نہیں، آپس کی محبتیں تھیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو سیکھیں، اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اس کے لیے وہ طریقے اختیار کریں کہ جس سے ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں، بزرگوں کی صحبتوں میں جا کر دین سیکھیں، اور دین سیکھ کر عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں. کہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، دیکھیے دین کی بات سننے تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اگر کسی کے دل میں ڈال دیں تو اس کی زندگی بدل بھی جاتی، لیکن بعض لوگ صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھئی تنقید کے لیے، نیت اگر درست ہوگی تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے. ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو اللہ رسول کے احکام ہوں گے انشاءاللہ ہم سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں، بس اس نیت سے بیٹھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ پھر اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور سیدنا عمر فاروق کو اللہ نے جو اللہ کی نظر میں جو ان کی عزت عظمت تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزت عطا فرمائے جو ہم سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے دین و اسلام پر چلنے کی وجہ سے عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور فرمان ہے کہ لوکان بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کیونکہ مزاج نبوت کی سے بہت آشنائی تھی ان کو. اور اسے اندازہ لگا لیجئے تقریباً 22 مقامات ایسے ہیں، 20 یا 22 مقامات کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے ظاہر فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کے مطابق قرآن مجید نازل فرما دیا. یہ بھی ان کی عظمت کی بات. ایک دفعہ طواف فرما رہے تھے، طواف کرتے ہوئے جب فارغ ہو گئے مقام ابراہیم پر پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے یا اس کو ہم اپنا مصلی بنا لیں نماز پڑھنے کی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، جبریل امین وہی لے کر نازل آ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، یہاں نماز پڑھیے 2 رکعت واجب الطواف کی. کسی کا طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک 2 رکعت واجب الطواف کے نہ ادا کر. سیدنا عمر فاروق کی رائے. اسی طریقے سے پردے کے احکام، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، سب کی نظریں جو ہے وہ امہات المومنین پر پڑتی ہیں، تو پردہ ہونا چاہیے. آپ خاموش رہے، وہی لے کر فرشتہ نازل ہو گیا کہ اہل ایمان مرد عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، نبی کے گھر کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اور بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پردہ کرے. پردے کی آیت نازل ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیرت آدمی تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے وہاں ایک محل دیکھا، فرمایا کس کا محل ہے؟ کہا عمر فاروق کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن پھر عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی تو میں رک گیا. جب تشریف لائے واپس معراج سے، سیدنا عمر فاروق کو کہا کہ عمر میں نے تمہارا وہاں محل دیکھا، میرا جی چاہا کہ میں اندر سے اسے دیکھوں لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں رک گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر میں غیرت کھاتا، لیکن اس سے آپ بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ان کے مزاج کا خیال رکھا، کیونکہ ان کے مزاج میں غیرت بہت تھی اس لیے اس کا لحاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا. تو اپنے چھوٹوں کے مزاج کا بڑوں کا بڑے اگر خیال رکھیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ بڑائی کے خلاف نہیں. اسی طرح بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں، یعنی کتنے معاملات ہیں جن میں رائے دی. منافق پر نماز نہ پڑھنے کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی رائے یہ تھی کہ منافق کا جنازہ نہ پڑھا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے رحیم و کریم تھے آپ نے پڑھ دیا، لیکن پھر آیت نازل ہو گئی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کیا منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں کبھی. تو یہ سب موافقات عمر کہلاتی ہیں، یعنی وہ آیتیں کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی درجے کے صحابی نہیں تھے، جلیل القدر صحابی تھی. کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، ان کی رائے وحی کے مطابق اور کتاب کے مطابق. ناطقا بالعدل بالصدق والصواب، عدل و انصاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی رمق ہمیں بھی عطا فرما دیں، ہم اپنے معاملات کے اندر اور دیگر دوسروں کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیں، جن جن کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ادائیگی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے, اور اس لیے محبت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمارا حشر, اے اللہ ہمارا حشر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما. اے اللہ جو محبت ہمیں ان سے ہے یقیناً وہ آپ ہی کے لیے ہے, آپ کی وجہ سے ہے. یا اللہ ہر ایک سے محبت جس سے بھی ہو تیری وجہ سے ہو. الحب للہ والبغض للہ. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, پھر خصوصیت کے ساتھ عشرہ مبشرہ, اور عشرہ مبشرہ میں بھی اصحاب اربعہ, اور پھر ان میں بھی سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق وغیرہ, یہ تمام حضرات جو چاروں خلافہ ہیں. اے اللہ ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, میں عافیت دار نصیب فرما. اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما, باہم اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین. آمین برحمتك يا رحمن.